بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 7 ستمبر 2012 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں ملک شام کے حالات اور اس حوالے سے احادیث میں آنے والی پیشنگوئیوں کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. سورہ قمر کی اب یہ آخری آیات تھی، کل 55 آیات پر مشتمل ہے، 3 رکوع ہیں سورہ مبارکہ کے. اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ سابقہ رسول اور ان کی اقوام اور ان پر اللہ کا جو عذاب نازل ہوا، رسولوں کی تکذیب کے نتیجے میں، آسمانی ہدایت کے انکار کے نتیجے میں، اس کا بڑی جامعیت کے ساتھ ذکر جو ہے اس سورہ مبارکہ میں موجود ہے. 5 رسولوں کا تذکرہ ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کی قوم کا، قوم عاد یعنی حضرت ہود علیہ السلام، ان کی قوم کا تذکرہ ہے. پھر قوم ثمود کا ذکر ہے. پھر آل قوم لوط، ان کا تذکرہ ہے. پھر آل فرعون کا تذکرہ ہے. اور اس سورت کا ایک خاص مضمون جو ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اس پر بھی تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے کہ 4 مرتبہ ریپیٹ کیا گیا اس حقیقت کو کہ ہم نے اس قرآن کو بہت آسان بنایا ہے ذکر کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، سبق آموزی کے لیے. وہ اصل نصیحت جس کی ہر انسان کو ضرورت ہے، جس امتحان میں انسان کو ڈالا گیا ہے، یہ دنیا ہے ہی دار الامتحان، اس میں اسے جو نصیحت، جو معزت اور جو سبق آموزی درکار ہے، اس کا پورا سامان اس قرآن مجید میں موجود ہے تاکہ اس امتحان میں کامیابی تک وہ پہنچ سکے اور بڑی ناکامی اور خسارے سے اپنے آپ کو بچا سکے. ہر انسان کے لیے یہ پورا مکمل سامان ہدایت اس قرآن میں بہت آسانی کے ساتھ وہ حاصل کر سکتا ہے، وہ موجود ہے اور اس کا حصول انتہائی آسان ہے. یہ ہے سورہ مبارکہ کا خاص مضمون. آخر میں فرمایا کہ انا کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے ایک اندازے کے ساتھ. کیونکہ اس سے پچھلی آیات میں تذکرہ تھا، ایک تو یہ بتایا گیا کہ یہ مشرکین عرب، یہ قریش، یہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں، ان میں کون سا سرخاب کا پر ہے کہ یہ بچ جائیں گے اللہ کے عذاب سے. اگر اس سے پہلے اللہ نے ان تمام قوموں کو، جو بڑی بڑی اقوام تھی اور ان سے کہیں بڑھ چڑھ کر تھی قوت میں، اقتدار میں، حیثیت میں، اور بڑی بڑی آرمیز تھی ان کی، سٹینڈنگ آرمیز تھی، ان سب کو اللہ نے تباہ و برباد کیا اور ان پر وہ عذاب بھیجا کہ کوئی ایک بھی ذی نفس ان میں سے باقی نہیں بچا سوائے ان کے کہ جو ایمان لائے. تو ان کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ یہ بچ جائیں گے؟ ام لہم براۃ فی زبر، سابقہ آسمانی صحیفوں میں کوئی ان کے لیے ایکزمپشن لکھی گئی ہے کہ قریش کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوگا، وہ ہماری آیات کا انکار کرے، ہمارے رسول کو جھٹلائیں، انہیں مجنون کہیں، انہیں ساحر کہیں، انہیں کاہن کہیں، ان پر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، کوئی ایسی بات ان کے لیے کوئی لکھی گئی جس پر یہ اتنے جری ہیں؟ وہ اللہ کا عذاب کسی بھی لمحے ان پر آ سکتا ہے. اور جہاں تک تعلق ہے قیامت کا، تو قیامت ہو یا دنیاوی عذاب ہو، اللہ نے ہر شے کے لیے ایک اصول قاعدہ اپنا معین کیا ہوا ہے. انا کل شیء خلقناہ بقدر، جس چیز کو پیدا کیا ایک اندازے سے، اس کی لمٹس بھی معین کر لی. دنیا میں عذاب آئے گا تو کب آئے گا، کس درجے میں اتمام حجت ہوگا، اس پر کے بعد اللہ کا عذاب آئے گا. قیامت آنی ہے تو کب آنی ہے، اس کا بھی تعین اللہ کے ہاں ہے، اور وہ عاجز نہیں آ گیا. اسی طریقے سے اس آیت کے اندر ایک بڑا مفہوم وسیع بھی ہے کہ جب ہر شخص کی، ہر شے کی ایک لمٹ ہے، تو کوئی شے اللہ کے قابو سے باہر نہیں. یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسی مخلوق کو پیدا کرے کہ خود اللہ تعالیٰ بھی اس کے ہاتھوں عاجز آ جائیں. ٹوٹل کنٹرول اس کا، کوئی شے اپنے بل پر قائم ہی نہیں رہ سکتی جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو. یہ ایک بہت اہم بات ہے. اقبال نے جو کہہ دیا تھا کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا کہیں مہ کامل نہ بن جائے. آدم جو ترقی کر رہا ہے اس وقت، اور یہ جو سائنسی ترقی ہے، ٹیکنالوجی میں ترقی ہے، اس سے تو ستارے بھی جو ہیں گھبرا رہے ہیں. عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے. تو بہرحال کوئی شے اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے. انسان کو اللہ نے کتنی قدرت دی ہے، کہاں تک جا سکتا ہے، وہ بھی اس کی ایک لمٹ ہے، وہ پہلے سے طے ہے. کوئی اس لمٹ کو کراس کر نہیں سکتا، کوئی اللہ کے قابو سے نکل نہیں سکتا. وما ہم بسابقین، جگہ جگہ قرآن میں آیا ہے کہ ہماری گرفت سے نکل کوئی نہیں سکتا. اس لیے کہ جو چیز بھی اس کائنات میں اللہ کے سوا ہے، وہ اس کی مخلوق ہے اور اپنے وجود کے لیے اللہ کی محتاج ہے. ایک لمحے بھی کسی شے کا وجود نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ اسے قائم نہ رکھے. لہذا یہ مسئلہ نہیں ہے، جیسے دنیا میں اقتدار کو خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی قوت جو ہے وہ عوامی قوت اچھل کر بادشاہت کو جو ہے وہ اس کے سیلاب، اس تحریک کے سیلاب کے اندر بادشاہت کا تخت جو ہے بہا کر لے جائے گا. ایسا کوئی معاملہ نہیں. اللہ کے ساتھ معاملہ یہ نہ سمجھو، یہ تمہاری اپنی کم فہمی ہے، بے بصیرتی ہے، کم عقلی ہے کہ تم اللہ کو بھی اپنے اوپر قیاس کرنے لگ جاتے ہو. انا کل شیء خلقناہ بقدر، اللہ کے سوا جو کچھ ہے، نمبر ایک وہ مخلوق ہے، خالق وہ ہے، پیدا کرنے والا وہ ہے، اور جو ہے اس پر ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہے اپنے وجود کے لیے. اور پھر اس کے لمٹس کیا ہیں، کہاں تک وہ آگے جا سکتا ہے، وہ بھی اللہ نے طے کر رکھی، اس سے وہ کراس نہیں کر سکتا. اور اسی طریقے سے یہ فیصلہ کہ عذاب کب آنا ہے، یہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے، اور قیامت کب آئے گی، اس کا فیصلہ بھی اسی کے ہاتھ میں ہے. وما امرنا الا واحدت کلمح بالبصر، اور ہمارا فیصلہ جب کسی کو مٹانے کا فیصلہ اللہ کر لے، آن واحد میں مٹا سکتا ہے. قرآن مجید میں یہ مضمون کئی جگہ آیا کہ پوری نوع انسانی کو صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر دے آن واحد میں، کسی اور مخلوق کو لے آئے، اس کی قدرت رکھتا ہے، اور جب چاہے قیامت برپا کر دے. اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی تیاری کی اس سے ضرورت نہیں ہے، بلکہ سکولت جو سماواتی والارض، ہم پڑھ چکے ہیں، وہ تو بھاری پڑ رہی ہے قیامت. جیسے بادل ہوتا ہے بھرا پانی سے لبریز، اور وہ برسنے کے لیے بیتاب ہے، اس کو تو روکا ہوا ہے اللہ نے، قیامت کو روکا ہوا ہے. اور جب اس کی طرف سے وہ رکاوٹ ختم ہوگی اور اس کا فیصلہ آ جائے گا، اسی لمحے قیامت آ جائے گا. وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، اور ہمارا فیصلہ وہ تو ایسا ہی ہے جیسے ایک مرتبہ آنکھوں کا ادھر سے ادھر ہو جانا، لپک آنکھوں کی نگاہ کا ادھر سے ادھر ہو جانا، اس سے زیادہ دیر نہیں. اصل میں اس سے کم وقت کا تصور ہمارے ذہن میں نہیں آتا، یعنی ٹائم تو انوالو بھی نہیں. کن فیکون، اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. ولقد اهلکنا شیعکم، اور ہم نے، اب قریش سے خطاب ہے، ہم نے ہلاک کیا تمہارے ہم مشربوں کو، تمہارے جیسی اور بہت سی اقوام کو جنہوں نے رسولوں کا انکار کیا، تکذیب کی، ہم ہلاک کر چکے ہیں. وعالم مدکر، تو ہے کوئی جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ اسی صورت میں ان کا تذکرہ ہو چکا ان اقوام کا، قرآن مجید میں بار بار ہوا، یہاں تو استثار کے ساتھ ہوا، قرآن مجید میں اور مقامات پر بڑی تفصیل کے ساتھ ہے. تو تمہاری کیا حیثیت ہے؟ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے وہ سب درج ہے صحیفوں میں، ہر چیز کا ریکارڈ رکھا جا رہا ہے. ابو جہل کیا کر رہا ہے، ابو لہب کس انداز سے مخالفت کر رہا ہے، ولید بن مغیرہ کس انداز سے کر رہا ہے، یہ بڑے بڑے سرداران قریش، جو کچھ جس نے کیا ہر شے ریکارڈ ہو رہی ہے. وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، اور ہر چھوٹی بات ہو بڑی بات ہو وہ باقاعدہ درج کی جا رہی ہے، رقم کی جا رہی ہے. سطر سطور کو کہتے ہیں، سطر باقاعدہ اس کو تحریری شکل دی گئی ہے، یہ صرف محاورت نہیں ہے، ہر شے ریکارڈ کی گئی. اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ، متقین ہوں گے باغات میں اور نہروں میں. یہ آخری آیات ہیں سورہ مبارکہ کی، اس سے پہلے جتنی صورتیں ہم نے پڑھی ہیں سورہ قاف سے لے کر اب تک، ابتدائی حصے میں ہی تذکرہ آ جاتا تھا کہ جنت ہے متقین کے لیے، اور یہاں آخر میں یہ مضمون آیا کہ بالآخر وہ دنیا، وہ عالم، عالم آخرہ جو اصل زندگی ہے، پہنچنا تو سب کو وہاں ہے، اور وہاں پر مزے میں کون ہوں گے، کامیاب کون ہوں گے، وہ ہیں ان المتقین فی جنات و نہر. اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے جو ڈرتا رہا، اور اس محاسبے کے خیال سے جس نے اپنے نفس کو لگام دے کر رکھی ہے، منہ زور گھوڑا ہے نا نفس کا، اس کو لگام دے کر رکھا، حلال پر اکتفا کرنا ہے، حرام میں منہ نہیں مارنا، اور یہ زندگی کے ہر معاملے میں جائز ناجائز، حلال حرام، صحیح غلط، خیر اور شر، یہ متقین ہیں جو حرام سے، ناجائز سے، شر سے اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہے، وہ ہوں گے باغات میں اور چشموں میں. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، ایک بہت ہی باعزت مقام میں، بہت ہی باعزت مقام، اس لیے کہ وہ مہمانداری کس کی ہے، وہاں میزبان کون ہوگا، وہ اللہ ہے، خالق کائنات. ہمارے ہاں بھی لوگ جاتے ہیں عزت افزائی کے لیے، کہ کہیں امریکہ سے دورے کی جو ہے ایک ہمیں آفر آ جائے، پیشکش آ جائے کہ امریکہ کا وزٹ کر لیا جائے، یہ سب سے بڑی آرزو ہوتی ہے ہمارے حکمرانوں کی، دنیا میں ایک مقام نام بنے گا. کیا حیثیت ہے ان کی، یہ بش ہو، کلنٹن ہو، ہو سو ایور، دھیلے کے نہیں، دھیلے کی حیثیت، لیکن ان کا مہمان بننا جو ہے اس کے لیے پاپڑ بیلے جاتے ہیں، یہ آخری آرزو ہوتی ہے. اور متقین جو ہیں وہ اللہ کے مہمان ہوں گے، وہ ہے اصل میں شہنشاہ ارض و سماوات، کل کائنات کا مالک، کل قدرت کا مالک. تو بہت ہی باعزت مقام میں، عند ملیک مقتدر، اور ایک ایسے بادشاہ جو انتہائی مقتدر ہے اس کے پاس ہوں گے، انتہائی باعزت مقام میں. اللہم ربنا جعلنا منہم، پروردگار ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے. یہاں پر یہ سورہ مبارکہ جو ہے، سورہ واقعہ، یہ مکمل ہوئی. پچھلی مرتبہ میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ شام کے بارے میں بھی میں گفتگو کروں گا، جو شام میں اس وقت تحریک چل رہی ہے، وہاں کے حالات، اگرچہ پورا موقع تو نہیں مل سکا مجھے، لیکن کچھ چیزیں میں نے اکٹھی کی ہیں کوشش کر کے کہ آپ تک پہنچا سکوں. اس وقت جسے عرب سپرنگ کہتے ہیں، اس کا معاملہ ملک شام تک جا پہنچا ہے، اور اس وقت وہ جسے کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ مرکز توجہ ہے اس وقت پوری دنیا میں. شام کے بارے میں احادیث میں معلوم ہوتا ہے کہ اس کا ایک بڑا مقام ہے، اپنی جگہ بھی وہ ارض مقدس، اور احادیث میں اس علاقے کے حوالے سے جو کچھ سامنے آتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے لیے ایک بہترین پناہ گاہ بھی ہے، اور جو قرب قیامت میں ملاحم ہیں، جو جنگیں ہونے والی ہیں، عالمی جنگیں، جن کی پیشین گوئیاں جو ہیں احادیث میں بڑی تفصیلات کے ساتھ آئی ہیں، تفصیل کے ساتھ آئی ہیں، ان میں بھی شام کا تذکرہ بڑی وضاحت کے ساتھ ہے اور بڑی اہمیت کے ساتھ ہے. ابھی تک جو بھی معاملہ چل رہا تھا، وہ کویت کے اندر لڑائی تھی یا گلف وار تھی، یا اس کے بعد جو ہے وہ عراق کا معاملہ ہوا، وہ تو اس سے پہلے تھا، ایک عراق پر پہلے حملہ ہوا تھا اور پھر ایک 9/11 کے بعد عراق پر حملہ ہوا ہے، ایک 91 میں ہوا تھا. چنانچہ یہ جو ساری صورتحال ہے اس میں ابھی تک شام کا تذکرہ نہیں آ رہا تھا، لیکن اب شام جو ہے وہ لائم لائٹ میں ہے خبروں کے اعتبار سے. چنانچہ کچھ چیزیں ہیں کہ جو ملتی ہیں ہمیں احادیث میں، اور شام سے مراد جو ہے وہ پورا علاقہ ہے جس میں موجودہ سیریا بھی ہے اور فلسطین اور اردن، یہ علاقہ بھی اس کے اندر شامل تھا، ارض شام. جامع ترمذی کی ایک روایت ہے، اس کو احمد اور حاکم نے بھی اس کو نقل کیا ہے، کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا طوبا للشام یا طوبا للشام یا طوبا للشام. خوشخبری ہے شام کے لیے، یعنی شام والوں کے لیے ایک بہت ہی پسندیدگی کا اظہار ہو رہا ہے ان الفاظ میں. قالوا یا رسول اللہ، تین مرتبہ آپ نے یہ کلمات ارشاد فرمائے، تو لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول وبما ذلک، کس وجہ سے؟ قال تلک الملائکۃ تلک ملائکۃ اللہ باسطو اجنحتہا علی الشام، اللہ تعالی کے فرشتے جو ہیں وہ پروں کو پھیلائے ہوئے ہیں شام پر، یعنی شام پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت ہے. اسی شام کے اندر وہ ارض مقدس بھی ہے جو فلسطین ہے، جس کے بارے میں قرآن میں آیا کہ اللہ بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا. چنانچہ ایک حدیث اس حوالے سے ہے، ایک اور حدیث ہے اور یہ بھی صحیح احمد کی ہے اور حاکم نے بھی نقل کیا ہے، اور اس میں الفاظ ہے کہ اللہ کے رسول کے آپ نے فرمایا الا ان الایمان اذا وقعت الفتن بالشام، جب فتنوں کا دور آئے گا تو پھر ایمان جو ہے وہ شام میں ہوگا، یعنی وہاں پر زیادہ اصحاب ایمان و یقین جو ہیں وہ شام میں ہوں گے فتنوں کے دور میں. ایک اور حدیث میں الفاظ ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الشام ارض المحشر والمنشر، شام جمع ہونے کی جگہ بھی ہے اور منتشر ہونے کی جگہ بھی ہے، یہ صحیح احمد میں ہے. یعنی حدیث میں بہت سے پہلوؤں سے اس کا تذکرہ ملتا ہے ملک شام کا. ایک اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں، یہ جامع ترمذی کے اندر یہ نقل کی گئی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فسد اهل الشام فلا خير فيكم، اگر شام کے اندر فساد برپا ہو گیا تو پھر تمہارے اندر کوئی خیر نہیں رہے گا. یعنی یہ ایک پوری امت مسلمہ کے لیے گویا کہ ایک علامتی معاملہ ہے کہ وہاں بھی اگر اسلام ختم ہو گیا یا بگاڑ آخری درجے کو پہنچ گیا تو پھر تمہارے لیے کوئی مقام نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک حدیث مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الفجر، قال صلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفجر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر ادا فرمائی، ثم اقبل على القوم، اور پھر آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، فقال اللهم بارك لنا في مكتنا، تو آپ نے فرمایا کہ دعا کی کہ اللہ ہمارے لیے برکت ڈال ہمارے شہر مکہ میں. پھر فرمایا اللہم بارک لنا فی مدینتنا، اسی طرح آپ نے مدینہ کے حوالے سے بھی دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر بھی ہمارے لیے برکت ڈال. پھر فرمایا اللہم بارک لنا فی شامنا، تیسرا ذکر جس کا کیا وہ ملک شام تھا، اور اس کے حوالے سے بھی آپ نے وہی دعا جو مکہ اور مدینہ کے لیے تھی، وہی دعائیہ کلمہ آپ نے ان کے لیے ارشاد فرمایا، وبارک لنا فی ساعنا وبارک لنا فی مدنا، یہ تو امت کے اندر پھر عمومی برکت کی دعا ہے کہ ہمارے پیمانے سا اور مد اس کے اندر بھی برکت ڈال دے. وقال رجل یا رسول اللہ وفی عراقنا، ایک شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول اور ہمارے عراق کے اندر بھی، عراق بھی اصل میں بلاد عرب میں شامل تھا، یہ علاقہ جو ہے شام عرب عراق عرب یہ بلاد عرب کا حصہ تھا، اور ظاہر بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ تو شام فتح ہوا نہ عراق فتح ہوا، یہ تو بعد میں فتح ہوئی. فاعرض عنہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے گریز فرمایا. بہرحال اس کی پھر اور بہت سی محققین نے بتایا کہ اس کے اندر بہت سے فتنے جو اٹھے ہیں وہ ان کے عراق سے اٹھے ہیں، اس کی تفصیل جو ہے وہ علماء نے بیان کی ہے کہ کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شامل نہیں کیا. ایک اور حدیث ہے، اس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن حوالہ، اور اس کے اندر جو ہے الفاظ یہ ہیں یہ طویل حدیث ہے، اس کا ذکر میں بعد میں کروں گا. اس سے پہلے ایک اور حدیث جو ترمذی اور احمد کی ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ستخرج نار فی آخر الزمان من حضر الموت تحشر الناس، کہ آخری زمانے میں ایک آگ جو ہے وہ ظاہر ہوگی حضر موت کے مقام سے، اور پھر لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہوں گے. فنان فماذا تامرونا یا رسول اللہ، ہم نے پوچھا کہ اللہ کے رسول پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے اگر یہ شکل ہو ہمارے سامنے آئے. تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علیکم بالشام، ایسی صورت میں تمہیں پھر شام میں جانا چاہیے، وہ جگہ ہے جو سب سے زیادہ محفوظ ہے. ایک اور حدیث وہ بھی مسند امام احمد میں ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فسطاط المسلمین یوم الملحمۃ بالغوطہ والى جانب مدینہ یقال لها دمشق من خیر مدائن الشام، کہ مسلمانوں کے لیے جو سب سے محفوظ مقام ہوگا یوم الملحمہ، جب وہ بڑی جنگیں شروع ہوں گی، الملحمۃ العظمى یوم الملحمۃ الکبرى، یہاں پر ملحمۃ کبرى کے الفاظ ہیں، وہ بڑی جنگیں قرب قیامت کی، تو وہ جو ہے وہ ایک ایسی زمین میں ہوں گی جس کے لیے جس کا نام ہوگا غوطہ، اور غوطہ سے مراد شام ہے، چنانچہ اس کی تشریح آ رہی ہے، فیہا مدینۃ یقال لہا دمشق، اس میں وہ شہر ہے جس میں ایک شہر کا نام ہے دمشق. خیر مناظر المسلمین یومئذ، اس موقع پر سب سے زیادہ بہترین مقام لوگوں کے لیے یہ پناہ لینے کا اور ٹھہرنے کا وہ دمشق ہوگا. یقال لہا دمشق من خیر مدائن الشام، یہ ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ شام کے تمام شہروں میں سب سے بہتر دمشق ہے، اور ایک اور روایت میں جو میں نے پہلے الفاظ آپ کو سنائے وہ دوسری روایت ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں جو احادیث آئی ہیں اس میں بھی شام کا تذکرہ ملتا ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، یہ تو صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو داود اور ترمذی اور احمد یعنی صحاح ستہ کی اکثر کتابوں میں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو نزول ہوگا وہ دمشق کے مشرقی حصے میں سفید مینار کے قریب آپ نازل ہوں گے. اسی معنی اسی مفہوم کی ایک اور حدیث بھی ہے، ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام عند المنارة البيضاء شرقي دمشق عليه ممصرتان كان راسه يقطر منه الجماه، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو ان کے سر سے پانی کے قطرے ایسے گر رہے ہوں گے جیسے موتی ہوتے ہیں. ایک اور بہت اہم روایت اس سلسلے میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وقعت الملاحم بعث اللہ من دمشق بعثا من موالیا اکرم العرب فرسا واجودہم سلاحا یویدہم اللہ بہم الدین. یہ ابن ماجہ اور حاکم کی روایت ہے کہ جب وہ جنگوں کا سلسلہ, وہ جو قرب قیامت میں جو بڑی جنگیں ہونی ہیں, جب وہ سلسلہ شروع ہوگا اذا وقعت الملاحم, تو اللہ تعالیٰ دمشق میں ایسے لوگوں کو بھیجے گا سچے ایمان والے جو تمام عرب میں سب سے زیادہ جنگجو ہوں گے, سب سے زیادہ باعزت ہوں گے, گھڑ سوار اور بہترین اسلحہ بھی رکھتے ہوں گے, اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے دین کی تائید فرمائے گا. اس حدیث میں بھی تذکرہ شام کا ہو رہا ہے, یہ ایک مرکز بننے والا ہے آخری دنوں میں, اور تمام عرب سے بہترین لوگ جو ہیں باعزت لوگ گویا کہ اس علاقے میں جمع ہوں گے اس حدیث کی روح سے. ایک اور حدیث میں حضور نے سات باتوں کا تذکرہ فرمایا, چھ باتوں کا, حضرت عوف بن مالک سے. قیامت سے پہلے چھ باتیں جو ہیں وہ ظہور پذیر ہوں گی, چنانچہ ان میں سے بہت سی ہیں لیکن جو آخری ہے جس کے لیے خاص طور پر میں یہ سنا رہا ہوں, والسادسۃ ہدنۃ تکون بینکم وبین بنی اسفر یسیرون الیکم علی ثمانین رایا تحت کل رایۃ اثنا عشر الفا. چھٹی نشانی یہ ہوگی کہ تمہاری صلح ہوگی تمہارے درمیان اور بنی اسفر, اور بنی اسفر سے اکثر لوگوں نے یورپی اقوام مراد دی ہے. اور اسی حدیث کا ایک تذکرہ جو ہے ایک اور حدیث میں بھی ملتا ہے اس حصے کا, اور اس سے یہ بات زیادہ واضح ہوتی ہے, اور اس کے اندر جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں, اس کی جو یوں کہنا چاہیے کہ جو سیاق و سباق ہے اس واقعے کا وہ ایک دوسرے حدیث میں ہے, کہ جس کے راوی ہے حضرت جی بخبر رضی اللہ تعالی عنہ, کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سناتے ہوئے فرماتے ہوئے سنا کہ ستصالحون الروم صلحا آمنا, ایک وقت آئے گا کہ تم صلح کرو گے اہل روم کے ساتھ بڑی امن کی صلح, فتغزون انتم وهم عدو من ورائکم, تو تم اور وہ مل کر ایک ایسے دشمن کے خلاف لڑو گے جو تم سے ورا بیونڈ ہوگا پیچھے ہوگا, فتنصرون وتغنمون وتسلمون, اور پھر تمہیں جو ہے وہ تمہاری مدد کی جائے گی یعنی اللہ کی طرف سے, اور تمہیں مال غنیمت بھی ملے گا, اور تم خیر و عافیت کے ساتھ گویا کہ وہ جنگ جیت جاؤ گے. ثم ترجعون حتى تنزلوا بمرد ذی تلول, اور پھر تم لوگ اترو گے ایک ٹیلے والے میدان میں, ويرفع رجل من اهل النصرانيه الصلیب, تو اس وقت جو نصرانی ہوں گے یعنی وہ لوگ جو رومی ہیں نصرانی ہیں جن کے ساتھ صلح کر کے تم ایک اور دشمن سے لڑ رہے تھے, ان میں سے ایک شخص جو ہے وہ کھڑا ہوگا, فیرفع رجل من اهل النصرانيه الصلیب, وہ صلیب کو بلند کرے گا, فیقول غلب الصلیب, اور وہ کہے گا کہ صلیب کو فتح ملی ہے, صلیب غالب آ گئی ہے, یہ فتح جو ہوئی ہے ہمیں اس صلیب کی وجہ سے ہوئی ہے. فیغضب رجل من المسلمین, تو مسلمانوں میں سے ایک شخص جو ہے وہ اس پر ریئیکشن کرے گا, ناراض ہو کر کھڑا ہو جائے گا, اور فیدقہ, اور پھر وہ صلیب کو توڑ دے گا. فعند ذلک تغدر الروم, اس وقت پھر وہ رومی جو ہیں وہ تمہارے ساتھ غداری کریں گے یعنی صلح توڑ دیں گے, وتجمعوا للملحمہ, اور پھر وہ سب اکٹھے ہو جائیں گے ملحمہ اس بڑی جنگ کے لیے. یہ ہے جو اس کا پس منظر ہے. چنانچہ آپ نے فرمایا کہ ساتویں نشانی قیامت سے قرب میں جو ہے یہ ہے کہ تمہاری ایک صلح ہوگی تمہارے اور یورپی اقوام کے درمیان, اور اس کے بعد وہ صلح ٹوٹ جائے گی. صلح ٹوٹ جائے گی کیسے ٹوٹ جائے گی, اس کا تذکرہ دوسری حدیث بھی ہے جو میں ابھی آپ کو سنا چکا ہوں, اور اس کے نتیجے میں پھر جو مل کر تم ایک تیسرے دشمن کے خلاف جنگ کر رہے تھے اب آپس میں لڑ پڑو گے. یسیرون الیکم علی 80 رایتن، اور وہ تم پر چڑھائی کریں گے 80 جھنڈوں کے تحت، تحت کل رایتن 12,000، ہر جھنڈے کے تحت 12,000 افواج ہوں گی. فسطاط المسلمین یومئذ فی ارض یقال لها الغوطا، مسلمانوں کے لیے پھر جو اس وقت ایک بہترین مقام ٹھکانہ ہوگا، اور وہ ہے وہ زمین سرزمین جسے کہا گیا کہ اس کا نام غوطہ ہے، اور فیہا مدینہ ویقال لہا دمشق، جس کے اندر وہ شہر ہے جس کا نام دمشق ہے. اور غوطہ میں نے عرض کیا کہ جو شارحین حدیث ہیں انہوں نے شام کے بارے میں کہا کہ شام ہے، اور ظاہر ہے دمشق جو ہے وہ شام ہی کا شہر ہے. اس حدیث کو دیکھتے ہوئے اندازہ ہوتا ہے، اگرچہ یہ جو قرب قیامت کی حدیث ہے ان کے بارے میں تعین کے ساتھ یہ کہنا کہ یہ بالکل اب یہ واقعہ ہوا ہے اس کے اوپر یہ صادق آ رہی ہے، یہ بڑا مشکل ہے. پھر یہ کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے ذکر کیا کہ یہ ہوگا وہ ہوگا، اس میں بہت کچھ سمبولک بھی ہے، جو کہ جیسے دجال کے حوالے سے بہت سی باتیں ہیں کہ دجال جب آئے گا تو اس کے پاس اتنی قوت ہوگی اور اس کو جو کنٹرول ہوگا، اس کا ایک قدم جو ہے وہ مدینہ میں ہوگا، دوسرا شام میں ہوگا اس کے گدھے کا. اب اس وقت تو لوگ جہاز کا تصور نہیں رکھتے تھے، تو چنانچہ سمبولک الفاظ ہیں کہ ایک قدم ادھر ہے ایک ادھر ہے، یعنی یہاں سے اڑان بھری ہے جہاز میں اور اگلا جو ہے اس کا پڑاؤ میں وہ شام ہے، مدینہ سے اڑا ہے جہاز شام میں پہنچ. اب وہ باتیں ہمیں سمجھ میں آ رہی ہیں کہ یہ بہت سے الفاظ اس وقت کے جو اس وقت کے لوگوں کے لیے ناقابل فہم تھے اگر آج کی ٹرمینالوجی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوز کرتے، لہذا اس دور کی ٹرمینالوجی میں بات کی گئی. چنانچہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ سمبولک ہیں، لیکن اس کو پورے طور پر قیاس کرنا 100% کہ یہ وہی چیز ہے یہ بھی ذرا مشکل کام ہے، اور اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. لیکن اس وقت شام کا معاملہ جو سامنے آیا، اور بالکل غیر متوقع طور پر، شام کے اندر بڑا کنٹرول تھا. اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے حافظ الاسد کتنے ڈیکڈز وہ حکمران رہا ہے بلا شرکت غیر، پھر گیا اس کے بعد جو ہے یہ بشار الاسد آیا تو اس کا بھی کنٹرول اتنا زیادہ، اور خاص طور پر فوج پر اتنا کنٹرول تھا کہ میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ جزیرہ پر، الجزیرہ ٹی وی پر ہمارے ایک ساتھی نے سنا ان کے ایک نمائندے کو یہ کہتے ہوئے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہاتھ کھینچ سکتے ہیں، اللہ کو چھوڑ سکتے ہیں، شام کی فوج بشار الاسد کو نہیں چھوڑ سکتی. یہ اور بھی بہت سے ایسے سلوگنز ہیں جو وہاں پر آ رہے ہیں، جو میڈیا پر آ رہے ہیں کہ وہاں پر ایسے سلوگنز کہے گئے ہیں کہ جس کے اندر اللہ کی انتہا درجے کی توہین ہے. الباس دینی والبشار ربی، باس ان کی پارٹی کا نام ہے، الباس دینی میرا دین و مذہب، یہ باس پارٹی ہے، والبشار ربی اور میرا رب بشار الاسد ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اسی طریقے سے یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ بھی اس رجیم کو نہیں ہٹا سکتا. پھر مساجد کی جو توہین جس انداز سے کی جا رہی ہے اس کی بڑی تفاصیل ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں نیٹ وغیرہ کے اوپر، جن لوگوں نے بھی دیکھا ہے. قبر اللہ نعبد البشار، اللہ سے بھی پہلے ہم بندگی کرتے ہیں اور بندے ہیں بشار کے، اس قسم کی باتیں، یعنی وہاں سوچ نہیں سکتا تھا کوئی کہ وہاں بھی کوئی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے حکومت کے خلاف، اور کوئی عوامی تحریک کھڑی ہو سکتی ہے، اس کے کوئی دور دور امکانات نہیں تھے، لیکن اب ہو گئے. چنانچہ اس کے اندر جو صورتحال نظر آ رہی ہے کہ وہاں امریکہ اور نیٹو کے بھی اس وقت جو ہے آپ یوں سمجھیے کہ انٹرسٹ یہ ہے کہ بشار کو ختم کیا جائے، اور اس علاقے پر بھی امریکہ کا تسلط ہو. ان کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہیں، ان کو اسلام سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ اپنے حساب سے دیکھ رہے ہیں. لیکن دوسری طرف رشیا ہے اور اس کے پیچھے چائنا ہے، یہ نہیں چاہتے کہ امریکہ کا تسلط اس علاقے میں ہو، تو نہ کہ وہ ابھی تک تو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں بشار الاسد کو بھرپور طور پر. امریکہ کا جو انٹرسٹ ہے وہ مسلمانوں کا بھی انٹرسٹ ہے، اس لیے کہ وہاں کی حکومت جس درجے کی جو ہے وہ اللہ سے باغیانہ کردار اس کا ہو چکا ہے، وہ آخری درجے کا، اس سے زیادہ تو ہم سوچ نہیں سکتے کہ اس سے زیادہ باغیانہ کوئی رول ہو سکے، اس کو ہٹانا مسلمان سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہمارے مفاد میں. تو مسلم ورلڈ کا یہاں پر انٹرسٹ اور امریکہ اور نیٹو کا انٹرسٹ ایک، اور ان کا مشترک دشمن اس وقت پیچھے رشیا. رشیا تو بالکل اس کے ساتھ ہی بالکل موجود ہے، اسے معلوم ہے، وہ ترتوس کی جو بندرگاہ ہے شام، رشیا کے لیے واحد وہی ایک راستہ ہے وہ گرم پانیوں تک پہنچنے کا، اور وہ بھی اگر چل گیا تو اس کے پاس تو پھر کوئی اس کا کوئی ٹھکانا نہیں رہے گا، لہذا وہ بھی آل آؤٹ اس کے اندر فی الحال ابھی تک شریک ہے. تو اس وقت صورتحال یہ ہو گئی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ پھر فرمائیں کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ صورت ٹوٹے گی، اور جب وہ شکست فتح ہوگی، اور فتح ہوگی تو وہ اس کے بعد کیسے ہوتا ہے، یہی موقع ہے یا اس کے بعد آنا ہے، لیکن اس وقت بھی وہ بساط جو ہے وہ بالکل اسی انداز سے نظر آ رہی ہے. ست صالحون الروم، تم رومیوں کے ساتھ صلح کر کے اور سب مل کر ایک ایسے دشمن کا مقابلہ کرو گے جو تم سے بیونڈ ہے، پیچھے ہے. واللہ اعلم. اب یہ معاملہ، یہ بساط جو ہے وہ زیادہ جمتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور یہ وہ پھر ملاحم جن کا تذکرہ ہوا ہے، یہ اس کا پیش خیمہ بنے گی، وہ بڑی جنگ ہے جس کے بارے میں والد محترم رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، اور ان کا یہ خاص موضوع تھا، اور پہلی مرتبہ اس پر زیادہ تفصیل سے گفتگو انہوں نے کی تھی 91 میں، گلف وار جب ہوئی تھی پہلی، اور امریکہ کو پھر اڈے فراہم کیے تھے سعودی عرب نے اور عرب ممالک نے، اس لیے کہ انہیں خطرہ ہو گیا تھا عراق سے اور ایران سے، چنانچہ وہ گلف وار کے اندر انہوں نے آ کر یہاں قدم بھی جمائے اور سب کچھ جو بھی کیا، اور پھر صدام کے خلاف ایکشن کیا، پہلے صدام کو خود ہی موقع دیا کہ کویت کے اندر آ کے جو ہے وہ جو بھی ہے اپنا جارحانہ معاملہ کرے، پہلے اس کو درپردہ اجازت دی، اور اس کے بعد اسی کا بہانہ بنا کر صدام کے اوپر حملہ کیا گیا، وہ پوری ایک تفصیل تھی. اس وقت والد محترم نے تفصیل سے کہ قرب قیامت میں جو جنگیں ہونے والی ہیں، اس وقت انہوں نے کہا تھا یوم المحارب ہے، یہیں سے آغاز ہو رہا، یہ تمہید بنے گی انہی ملاحم کی، اور وہ جو آخری بڑی جنگیں ہیں اس کے بالکل قرب کے اوپر یہ معاملہ پیش آئے گا کہ ست صالحون الروم، جو اس حدیث کے اندر ہے، اور اس کے بعد پھر وہ جنگیں چھڑ جائیں گی جب مسلمان اور یہ امریکہ اور نیٹو، اور امریکہ اور نیٹو ان کے پیچھے جو اصل قوت ہے وہ جیو ہے، جس کے اپنے عزائم ہیں، گریٹر اسرائیل کا قیام، اسی طریقے سے ان کے عزائم ہیں کہ انہوں نے اپنا تھرڈ ٹیمپل جو ہے وہ تعمیر کرنا ہے دوبارہ، تھرڈ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ تیسرا موقع ہوگا اس کی تعمیر کا، حضرت سلیمان نے پہلے تعمیر کی، پھر اس کو گرایا بخت نصر نے 650 قبل مسیح میں، اور پھر دوبارہ تعمیر کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں، جو ہے وہ حضرت سلیمان نہیں، وہ تو اس کے بعد ہوا تھا، یہ حضرت سلیمان نے تو پہلی مرتبہ تعمیر کیا تھا، تو اس کے بعد پھر جب دوبارہ برسر اقتدار آئے ہیں اس علاقے میں یہودی، اور پھر ان کی حکومت قائم ہوئی تو وہ دوبارہ تعمیر کیا گیا، لیکن پھر اس کو گرایا رومن جنرل ٹائٹس نے 70 میں، اور ان کے حساب سے وہ اب تک گرا ہوا تھا. بعد میں وہاں پر عیسائیوں نے چرچ بنا لیا تھا، عیسائی قابض رہے بہت عرصے، پھر حضرت عمر کے زمانے میں مسلمانوں کو اس کا قبضہ ملا، تو معلوم ہے وہ فتح جو ہوئی ہے وہ بھی کس شان سے ہوئی تھی، اور حضرت عمر کا وہ سفر بھی ایک تاریخی سفر تھا، اور آپ کے حلیہ کو دیکھ کر ہی انہوں نے چابیاں تھما دی تھی شہر کی، کہ واقعی یہی وہ ہیں جن کا تذکرہ ہماری کتابوں میں ہے، کہ ان کے ہاتھوں یہ شہر فتح ہونا ہے. لیکن بہرحال وہ ہے کہ اس وقت 70 کے بعد سے اب تک ان کے حساب سے، یہودیوں کے حساب سے، ان کا ٹیمپل جو ہے وہ گرا پڑا ہے، اور اس کی بنیادیں وہ تلاش کرتے پھرتے ہیں، اور اسی کے لیے مسجد اقصی کے نیچے بھی جو سرنگیں کھودی جا رہی ہیں کہ اس کو گرایا جائے گا اور پھر اس کو تعمیر کیا جائے گا. یہ ہے جس کی ساری تیاری ہو رہی ہے، اور اس سے پہلے عرب کے اندر جو بھی قوت ہے اس کو ختم کرنا، یہ امریکہ وہ اسرائیل کا اصل مشن ہے. عراق سے اسے اندیشہ تھا، چنانچہ امریکہ کو اس کے اوپر مسلط کیا، بالکل ایک جھوٹی بنیاد پر. وہ کیا تھا؟ ماس ڈسٹرکشن کے جو ہیں ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن, پوری نو انسانی کو جن سے خطرہ ہے وہ اس نے تیار کر رکھے ہیں. لہذا پوری نو انسانی کو بچانے کے لیے عراق کے اوپر حملہ لازمی ہو گیا. بعد میں پتہ لگا جھوٹ, کوئی ایسے ویپن نہیں نکلے. لیکن اصل سبب کیا تھا؟ وہ جیوز کی پلاننگ کا حصہ تھا, عراق کے دانت توڑے جائیں پورے طریقے سے. اس سے آگے افغانستان پر حملہ کیا گیا, اس لیے کہ یہاں پر جہادی لوگ جو ہیں ان کی ٹریننگ ہو رہی ہے اور جہاد زندہ ہو رہا ہے, اس کو کچلا جائے. اس کے بعد ٹارگٹ پاکستان ہے کہ اس سے خطرہ ہے اسرائیل کو. اور اب شام جو ہے وہ بھٹی بن گیا ہے, دہکتی ہوئی, اور یہاں سے پھر اندیشہ ہے کہ وہ اگلے مراحل شروع ہو سکتے ہیں. قرب قیامت کے اور بھی بہت سے آثار جو ہیں اس وقت ظاہر ہو چکے ہیں. بہت سے لوگوں کا یہ موضوع رہا ہے جنہوں نے عرض کیا, والد محترم نے, وہ کتاب ان کی یہ ہے, سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل. اس کے اندر تفصیل سے کہ آئندہ کیا واقعات ہونے والے ہیں احادیث کی روشنی میں, اصل ٹکراؤ کس کا ہونا ہے قرب قیامت سے قبل, سابقہ امت یہود اور موجودہ امت مسلمان. البتہ سابقہ امت یہود کے ساتھ جو ہے عیسائی بھی بریکٹڈ ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. یہ یہود و نصارہ یہ ایک دوسرے کے بھرپور رفیق ہیں, ساتھی ہیں, مددگار اسلام کے خلاف. ایک جو یہ وہ قوتیں ہیں کہ جن میں فائنل ٹکراؤ جو ہونا ہے یہ امتوں کا ٹکراؤ ہے, سابقہ امتیں ورسز یہ موجودہ امت, اور ساری ٹیکنالوجی سب کی سب ان کے پاس ہے, اور خود اس امت پر اللہ کا عذاب آنا ہے. چنانچہ وہ یہ بات بھی آپ کو یاد ہوگی, میں یاد کروا دوں, وہ کہتے رہے کہ عرب پر سب سے زیادہ ہلاکت آنی ہے. من اقتراب الساعة ہلاک العرب, یہ بھی ایک حدیث ہے, قرب قیامت میں بڑے پیمانے پر اہل عرب کی جو ہے ہلاکت ہوگی. اور وہ کہہ فرمایا کرتے تھے, یہ بات بڑی واضح, کہ سب سے بڑے غدار اللہ کے دین کے اس وقت عرب, جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا تھا, اور قرآن ابھی بھی محفوظ ہے, لیکن دنیا داری کے چکر میں وہ کس انتہا پستی کے کن انتہاؤں تک پہنچے ہوئے ہیں. ان میں بھی جو نیک لوگ ہیں وہ بہت نیک ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن وہ ہیں کتنے, ان کی پرسنٹیج کیا ہے, اور باقی عربوں کے لچھن کیا ہیں. یو اے ای جا کر دیکھ لیجیے آپ, دبئی چلے جائیے, پھر سمجھ میں آئے گا کہ ہاں کیوں کہا گیا کہ بڑے پیمانے پر ہلاکتیں ہوں گی, اور آخری جو مارکے ہوں گے اس کا میدان یہی مشرق وسطی ہے. اصل میں یہ وہ وقت ہے, وہ قریب آ رہا ہے. اسی کے ساتھ ہی ان کی بات پوری میں کر دوں کہ دوسرے نمبر پر امت مسلمہ میں سب سے مجرم ہم لوگ ہیں, پاکستان, مسلمانان پاکستان, جنہیں اللہ تعالیٰ نے موجزانہ طور پر یہ خطہ زمین عطا کیا تھا, یہ سرزمین پاکستان جسے آپ کہتے ہیں, ارض پاک جسے ہم نے ناپاک بنانے میں کوئی قسم نہیں چھوڑی, انتہا درجے کی ناپاک. لہذا دوسرے بڑے مجرم ہم ہیں, اور ہمارے گرد بھی دائرہ تنگ ہو رہا ہے. اب امریکہ سے جو ہے پریشان ہو کر اب ہم رشیا کی طرف دیکھ رہے ہیں. رشیا کے اب اللہ تعالیٰ کہیں سے اس رستہ نکالے اور بات ہے, لیکن یہ ہے کہ اصل جو راستہ ہے وہ تو یہ تھا کہ ہاں امریکہ سے آپ نے جوتے کھائے, اس کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہوئے, اس کے لیے سب کچھ قربان کیا, اور اس کی طرف سے جو رویہ ہے وہ دیکھ کر اب پریشان ہو کر چائنا کی طرف دیکھ رہے ہیں, رشیا کی طرف دیکھ رہے ہیں, اللہ کی طرف مڑنے کے لیے تیار نہیں. المیہ یہ ٹھیک ہے, اس وقت اسٹریٹجی اچھی ہے, امریکہ کو چھوڑنا چاہیے, اور امریکہ کی بجائے اگر جو ہے رشیا کے ساتھ تعلقات اچھے بنائے جا رہے ہیں تو مجموعی طور پر اچھی اسٹریٹجی مانی جائے گی, لیکن اصل بات مسلمان کے نیچے آئے. اور جو اس سارے مداحم کا نتیجہ ہے وہ یہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ بالآخر دجالی قوتوں کو شکست ہوگی، لیکن اس سے پہلے بڑے پیمانے پر اس امت مسلمہ پر اللہ کا عذاب ٹوٹے گا، قہر بنے گا، جس کا سب سے بڑا میدان وہ ہے. اور بہرحال شام کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ حدیث میں کیسے کہ ان مواقع پر جو بہترین جگہ ہے تو وہ شام ہو، بڑے بڑے علماء وہاں پر پیدا ہوئے اور ابھی بھی ہیں، اور وہاں کی بڑی آبادی جو ہے وہ سنی مسلمان، اور وہ گریٹر عرب کا حصہ ہے. تو الٹیمیٹلی تو وہ ہونا ہے، لیکن اس سے پہلے جو کچھ ہونا ہے اس میں عرب کے حوالے سے تو ساری باتیں واضح ہیں، یہاں کے حوالے سے بانی محترم فرمایا کرتے تھے کہ کوئی بڑا عذاب اگر ہم نے اپنا قبلہ درست نہ کیا تو کوئی بڑا عذاب اس خطے پر بھی آ سکتا ہے، اور اس کے لیے بھی حالات پورے سازگار ہیں، ہر طرف سے امریکہ ہمیں گھیر چکا ہے. اب اخبارات میں آ رہا ہے کہ اسکینڈل پکڑے جا رہے ہیں، باہر سے لوگ ڈیمنڈ ڈیوس جیسے جو ہیں وہ ابھی بھی آ رہے ہیں مسلسل، اور ہماری ہی ایجنسیاں ان کے ساتھ تعاون کر رہی ہیں، ہماری انتظامیہ ملی بھگت کے ساتھ ان کو موقع دے رہی ہے کہ آؤ اور اس کے اندر بچاؤ، گند بچاؤ اس ملک کے اندر تخریب کاری کا، اور الزام ڈال دو طالبان پر، ایک دم سے طالبان مل گیا انہیں، سارا الزام اس پر ڈالو. لیکن نتیجہ کیا ہے؟ ملک کا کیا حشر ہوا؟ تو چونکہ تذکرہ ہوا تھا شام کا، تو کچھ متفردس سی باتیں میں نے اس کے حوالے سے احادیث کی روشنی میں جو یہاں پر تذکرہ اہتمام کے ساتھ آیا ہے احادیث میں، اور یہ وہ احادیث ہے جو صحیح احادیث ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سا مجموعہ ہے جس میں تذکرہ ملتا ہے، لیکن کوشش یہ کی گئی ہے کہ محدثین نے جن احادیث کو صحیح قرار دیا ہے، جن کو قابل اعتماد قرار دیا، انہی کو بنیاد بنایا جائے. اللہ تعالی ہمیں اپنا قبلہ درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے کہ جو اپنا خون پسینہ اللہ کے لیے اور اس کے دین کے لیے لگا کر اللہ کے ہاں سرخرو ہو سکیں. اور جو دجالی قوتوں کو شکست ہوگی، بہرحال اس کے لیے ابتدا آج ہی سے جو لوگ محنت کر رہے ہیں وہ اس کا حصہ ہیں، ان کو شکست دینے میں ان کا خون پسینہ، اور یہ پروسیس پہلے سے شروع ہو چکا ہے. ہم کس جگہ کھڑے ہیں اور کس کی صف میں ہیں اور کس کے لیے کام کر رہے ہیں، ہم میں سے ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے، اور اللہ ہمیں ان کے صف میں رکھے کہ جو اللہ کے ہاں سرخرو ہوں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہم ربنا اجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.